ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر دو آدمی ایسے ہیں کہ جو یقین کر لیں کہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لیے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. میں آج کی اس نشست کے اندر انہیں دو آدمیوں کا تعارف کراتا ہوں. یہ دو آدمی کون ہیں؟ یقیناً یہ دونوں جہنمی ہیں. ان کے جہنمی ہونے میں شک اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کسی نے اپنی ذاتی فہم سے ان پر فتویٰ نہیں لگایا. ان پر فتویٰ لگا ہے اللہ کی وحی سے. ان پر حکم صادر کیا ہے اس ذات نے، اس ہستی مبارکہ نے جن کا فرمان لوہے پہ لکیر ہے، جن کا فیصلہ حرف آخر ہے، جن کے حکم کو، جن کے فتوے کو، جن کے فیصلے کو چیلنج کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس ذات کے فیصلے پہ شک کرنے والا دینی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو پھر بات بڑی واضح ہے کہ یہ دونوں پکے جہنمی، انہوں نے دنیا میں رہ کر جہنم میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لیے. آج ان دو آدمیوں کے تعارف کو سنیے، سمجھیے، اور پھر ہم میں سے ہر شخص اپنا آڈٹ کرے، اپنا احتساب کرے. ان دونوں آدمیوں میں جو گندے مہلک خبیث جراثیم موجود ہیں کہیں اس طرح کے جراثیم ہمارے اندر تو نہیں پہ جاتے؟ اگر ہیں تو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، علاج کرنا ہوگا. اگر اس طرح کے گندے جراثیم نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالی کے حضور استقامت کی دعا کرنی ہوگی کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر، سچ پر، حیات مستقیم رکھے، گمراہی سے، لادینیت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ دو آدمی کون ہیں؟ فرمایا کہ پہلا آدمی وہ ہے من کذب علی متعمدا، جو شخص جان بوجھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھتا ہے، نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھتا ہے جان بوجھ کر، اسے پتا ہے، اسے معلوم ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات میری ہے، یہ قول میرا ہے، اسے معلوم ہے کہ جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ فلاں مولوی کی رائے ہے، جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ فلاں حاکم کا فیصلہ ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، آپ کو حکم نہیں ہے، پھر بھی اس بات کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہے، یہ شخص پکا جہنمی. دیکھیں اس نقطے پر تھوڑا سا غور کریں، جھوٹ کی ویسے بھی بڑی مذمت ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، کبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ بولنا ہے، معاملات میں جھوٹ ہو، کاروبار میں جھوٹ ہو، گفتگو میں جھوٹ ہے، دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے لطیفے ہیں، جھوٹے قصے ہیں، جھوٹی کہانی ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، اس کی مذمت ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنا عام جھوٹ سے کہیں زیادہ سخت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس شخص نے ایک قول کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے پیش کر دیا. اگر وہ اپنا قول پیش کرتا لوگ اس کو قول کی حیثیت دیتے، وہ کسی امام کا اجتہاد پیش کرتا لوگ اس کو ایک امتی کی رائے تصور کرتے، وہ کسی حاکم کے فیصلے کو فیصلے کی حیثیت سے پیش کرتا لوگ اس کو ایک حاکم کا فیصلہ سمجھتے، لیکن جب اس نے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اس چیز کو پیش کر دیا، اب لوگ، اب مسلمان اس کو قول کی حیثیت سے نہیں لیں گے، اس کو ایک رائے کی حیثیت سے نہیں لیں گے، اس کو ایک وقت کے حاکم کے آرڈیننس کی حیثیت سے نہیں لیں گے، بلکہ مسلمان اس کو لیں گے دین سمجھ کر، اس کو دین سمجھ کر لیں گے، کیونکہ دین دنیا کے اندر موجود کسی شخص کے قول اور فعل رائے کا نام نہیں، دین محمد الرسول اللہ کے فرمان کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زبان مبارک سے جو لفظ مبارک نکلا، آپ کے مبارک ہونٹوں سے جو الفاظ مبارکہ ادا ہوئے، وہ دین ہے. اور سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں، آپ کے سفر میں، آپ کے حضر میں، خوشی میں، غمی میں، رات کے کسی حصے میں یا دن کے کسی حصے میں، انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں، جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے کوئی جملے ادا ہوئے، وہ الفاظ، ان جملوں کا تعلق دو چیزوں میں سے ایک چیز سے تھا، بس، یا اس جملے کا تعلق کلام اللہ سے تھا یا اس جملے کا تعلق کلام رسول اللہ سے تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری کوئی چیز نہیں. آپ کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے یا تو قرآن کے یا پھر یہ الفاظ حدیث مصطفیٰ ہے، اور کوئی چیز نہیں. لہذا قرآن بھی دین ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی دین ہے. یہ شخص اس لیے جہنمی ہے کہ اس نے اپنے قول کو دین بنا لیا، اس نے اپنے رائے کو امت کے سامنے دینی ڈھانچہ دے کر خود ساختہ مجسمے کے اندر قوم کے سامنے دین پیش کیا. یہ تو گمراہ تھا، اس نے اپنے قول کے ذریعے امت کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی، اس لیے شک جانوی. چاہے وہ لوگوں کو توحید کی ترغیب دلا رہا ہو، چاہے وہ لوگوں کو نماز کی رغبت کے لیے کوئی قصہ سنا رہا ہو، چاہے وہ لوگوں کو ماں باپ کی فرما برداری کے حوالے سے فضائل بتا رہا ہو، لیکن اگر اس میں چھوٹ ہے، من گھڑت روایت ہے، جھوٹی حدیث ہے، یہ شخص جہنمی. اس کی نیت کیا تھی ہم نہیں جانتے، اس کا جذبہ کیا تھا ہم نہیں جانتے، ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ اس نے کہا اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضرات، جائیے علماء کرام سے پوچھئے. علماء کرام سے مراد صرف جماعت اہل حدیث کے علماء نہیں، علماء کرام سے مراد وہ ہر عالم ہے جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، جو قرآن و حدیث کو جانتا ہے، چاہے اس کا تعلق جماعت اہل حدیث سے ہو یا کسی اور مکتب فکر سے ہو. اس سے پوچھئے کہ زندیق کسے کہتے ہیں. لفظ زندیق ہے، یہ زندیق کس کو کہتے ہیں اور شریعت میں اس کی سزا کیا ہے، وہ بتائے گا کہ زندیق اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے قول کو، اپنی بات کو، اپنے جملوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا درجہ دے. لوگوں کو بات اپنی بتائے لیکن اس لہجے میں بتائے کہ گویا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر رہا ہے. لوگوں کو امت کے اقوال بتائے، فقہا کے اقوال بتائے، لیکن بتائے اس لہجے میں کہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ شخص ہمیں دین بتا رہا ہے، حالانکہ دین کسی قول یا رائے یا اتحاد کا نام نہیں ہے. شک کی سزا کیا ہے؟ اس شخص کی سزا وہی ہے جو شریعت میں مرتد کی سزا ہے، اور مرتد کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، یہ بھی واجب القتل ہے. کیوں؟ یہ دین گھر گھر کے لوگوں کو پیش کر رہا ہے. اس ظالم نے شریعت کے کارخانے کھول رکھے ہیں. یہ بہت بڑا مجرم ہے. ایک سفر میں دو محدثین مل کے جا رہے ہیں. ایک محدث کا نام ہے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں. یہ دونوں محدثین ایک طویل سفر میں جا رہے ہیں. دوران سفر ایک علاقے سے گزرے، نماز کا وقت تھا. یہ دونوں اجنبی ہیں، کوئی جان پہچان نہیں. مسجد میں گئے، جماعت میں شریک ہوئے. جب سلام پھیر چکا تو ایک مولوی کھڑا ہو گیا. اس شخص نے کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا شروع کی، اور حدیث کی سند کس طرح بیان کی؟ کہتے ہیں حدثنی یحییٰ بن معین واحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ خلق اللہ من کل کلمۃ طیرا منقارہ من ذہب. وہ مولوی کھڑے ہو کر کہتا ہے او لوگوں، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. جو حدیث اس وقت دنیا کے اندر موجود چوٹی کے دو محدثین نے مجھے بیان کی ہے. یہ حدیث مجھے یحییٰ بن معین نے بیان کی ہے، اور یہ حدیث میں نے احمد بن حنبل سے سنی. لوگوں، یہ چوٹی کے دو محدث ہیں، ان دونوں نے مجھے ایک حدیث سنائی، اور ان دونوں نے یہ حدیث امام عبد الرزاق سے سنی، اور امام عبد الرزاق نے یہ حدیث امام قتادہ سے سنی، اور امام قتادہ نے یہ حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے، اور سیدنا انس نے یہ حدیث محمد رسول اللہ سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہہ کر وہ حدیث بیان کرتا ہے. حدیث بڑی لمبی تھی، اتنی لمبی تھی وہ دیکھ کے سنا رہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ایک صفحہ پڑھتا حدیث ختم نہ ہوتی، دوسرا صفحہ پڑھتا ابھی وہ حدیث ختم نہیں ہوئی، اس نے تیسرا صفحہ پڑھا حدیث ختم نہ ہوئی، حتیٰ کہ اس نے 20 صفحے پڑھ لی. 20 صفحوں کی حدیث کے شروع میں کیا ہے؟ کہنے لگا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کا جو شخص ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تو لا الہ الا اللہ کلمہ کے اندر جتنے حروف ہیں ہر حرف کے بدلے اللہ تعالی ایک پرندہ پیدا کرتا ہے، جس پرندے کی چونچ سونے کی ہوتی ہے. پھر آگے وہ شروع ہو گیا اس پرندے کا تعارف، 20 صفحے پڑھ کے سنا دیے. لوگ بیٹھے ہیں، لوگوں کو اس طرح کی کہانیاں چاہیے، کہ ایک جملہ کہہ دیں، بھلے ساری زندگی زنا کرتے رہے، چوریاں کرتے رہے، ڈاکو بن کے رہیں، لٹیرے بن کے رہیں، لوٹ مار ناپ تول میں کمی، گالیاں دیتے رہیں، لان تان کرتے رہیں، نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزے رکھیں یا نہ رکھیں، زکاتیں دیں یا نہ دیں، حج کریں یا نہ کریں، بس ایک کلمہ کہہ دیں، گناہ سارے کے سارے مٹ گئے، نیکیاں اتنے مل گئی، جنت میں گھر اتنے بن گئے، باغات اتنے، نہریں اتنی، لوڈیاں اتنی، غلام اتنے، سواریاں اتنی، سب کچھ مل گئی، کوئی حساب کتاب نہیں، حساب کی گھاتی کا پتہ تک نہیں چلے گا، لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ آج بھی یہ امت اسی طرح کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، امت کو بتا دیا فلاں رات ایسی ہے، اس رات جس نے جاگ لی بس، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک رات کی تکلیف ہی صحیح، سال کا سکون ہے، 20 صفحات کی ایک روایت اس نے پڑھ کے سنا دی، فجعل یحیی بن معین ینظر الى احمد بن حنبل واحمد بن حنبل ینظر الى یحیی بن معین، وہ مومی 20 صفوں پر مشتمل حدیث سنا رہا ہے، اور امام احمد بن حنبل یحیی بن معین کو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ نے سنائی ہے، وہ یحیی بن معین احمد بن حنبل کو دیکھ رہے نہیں، آپ نے سنائی ہوگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں، سنتے رہے، اب اس مولوی کو کیا پتا تھا؟ مولوی نے تو یہی سمجھا کہ میرا جس قوم کے ساتھ واسطہ ہے یہ صرف سر ہلانے والی ہے، سر جھکانے والی ہے، جھکے ہوئے سر کی شکل میں سننے والی ہے، یہ قوم سننی ہے، خالی سن کے باندھنے والی، وہاں سننے سے بندہ سننی نہیں بنتا، سن ہو جاتا ہے، کچھ دیکھنا بھی ہوگا، کچھ پڑھنا بھی ہوگا، کتابیں کھولنی بھی ہوگی، حقائق کی طرف آنا بھی ہوگا، آخر آج وجہ کیا ہے؟ ہر مولوی قرآن ہاتھ میں لے کر یہ کہتا ہے یہ توحید ہے، دوسرا مولوی کہتا ہے کہ نہیں یہ شرک ہے، ایک مولوی کہتا ہے یہ حلال ہے، دوسرا مولوی کہتا ہے یہ حرام ہے، ایک کہتا ہے یہ جائز ہے، دوسرا کہتا ہے نجائز ہے، کیا یہ ساری کھچڑی قرآن میں ہے؟ ایسا دین نہیں چاہیے جس دین کے اندر ایک چیز کو حلال بھی کہا گیا ہو، حرام بھی کہا گیا ہو، جائز بھی کہا گیا ہو، ناجائز بھی کہا گیا ہو، ایک چیز کو توحید بھی کہا گیا ہو، اسی کو شرک بھی کہا گیا ہو، ایک چیز کو سنت بھی کہا گیا ہو، اس کو بدعت بھی کہا گیا ہو، ایسی کھچڑی نہیں چاہیے، یہ دین نہیں ہے، دین میں جو چیز توحید ہے وہ شرک نہیں ہو سکتی، جو شرک ہے وہ توحید نہیں ہو سکتی، جو حلال ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت حرام نہیں کہہ سکتی، جو حرام حرام ہے اسے حلال نہیں کہا جا سکتا، جو جائز ہے وہ چیز نجائز نہیں، جو نجائز ہے وہ جائز نہیں، جو سنت ہے وہ بدعت نہیں، جو بدعت ہے وہ سنت نہیں، اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ ماتھا جھکانے سے، ماتھا ہلانے سے، ماتھ گھٹنے دے کر بیٹھ جانے سے نہیں، تحریف کے رشتے آپ کو مطالعے کی دعوت دیتا ہے، آپ کو پڑھنے پڑھانے کی دعوت دیتا ہے، آپ کو تحقیق کی دعوت دیتا ہے، آپ کو قرآن و حدیث کے کھولنے کی دعوت دیتا ہے، آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کی دعوت دیتا ہے،
یہ دعوت آپ کو کہیں نہیں ملے گی. جب آپ خود پڑھیں گے, تحقیق کی طرف آئیں گے, اللہ کی قسم بات واضح ہو جائے گی کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. عجیب کھلونا ہے. ایک وقت تھا مسلمان ایک ہندو کے مقابلے میں, ایک عیسائی کے مقابلے میں, ایک یہودی کے مقابلے میں یہ جملہ استعمال کرتا تھا کہ یہ چیز ہمارے ہاں حرام ہے, ان کے ہاں حلال ہوگی. یہ چیز ہمارے ہاں ناجائز ہے, ان کے ہاں جائز ہوگی. ایک مسلمان ہندو کے مقابلے میں, یہودی کے مقابلے میں, سکھ کے مقابلے میں یہ جملے استعمال کرتا تھا. آج المیہ نہیں, آج دکھ نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے کہتا ہے کہ ان کے ہاں جائز ہے ہمارے ہاں ناجائز ہے, ان کے ہاں حلال ہے ہمارے ہاں حرام ہے, یہ ان کے ہاں اور تمہارے ہاں. تم بھی اسی نبی کے امتی, یہ بھی اسی نبی کے امتی. جس قرآن و حدیث کو تم دین سمجھتے ہو, اسی قرآن و حدیث کو یہ بھی دین سمجھتے ہیں. پھر یہ کہانیاں اہل حدیث اس طرح کے جملے کو مٹانا چاہتا ہے. اہل حدیث امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع دیکھنا چاہتا ہے. وہ مولوی یہ سمجھا تھا ان میں سے کس نے اٹھ کر احمد بن حنبل کے پاس جانا ہے, یحییٰ بن معین کے پاس جانا ہے, یہ کہاں جائیں گے؟ ان کا تو حضور دربار وہی ہے, جب بھی نگاہ اٹھائیں گے تو ان کو میں ہی نظر آؤں گا, جب بھی یہ کان کھولیں گے ان کے کانوں کے پردوں سے میرے جملے ٹکراتے ہوئے ملیں گے. اس کی حادی یہی ہے. یہ دونوں محدثین ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. یونی صاحب نے سنا ہی ہے, مجھے پتا بھی آپ نے سنا ہی ہو. حتیٰ کہ مولوی کی تقریر ختم ہو گئی. جب ختم ہوئی یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے اس مولوی کو اپنی طرف بلایا. حضرت مولوی سمجھا کہ شاید یہ الگ جو بلا رہے ہیں, جب مولوی کو الگ بلایا جائے تو اس کے ذہن میں نذرانے آ جاتے ہیں, کچھ نذرانے ہی ہوں گے. صحیح معنی ان کو بات سمجھ میری آ گئی. آیا مذاکتا دیکھی امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ, اس سے فرمان لگے من حدثک بہذا, ہم نے یہ پوری حدیث سن لی لیکن یہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ حدیث آپ نے کس سے سنی. اس نے کہا میں نے شروع میں باقاعدہ اپنی سند بیان کی. تم لیٹ پہنچے ہو گے, میں نے پوری سند سنائی ہے. حدثنی یحییٰ بن معین و احمد بن حنبل, اس دور کے چوٹی کے دو محدث ہیں یحییٰ بن معین احمد بن حنبل, ان دونوں نے مجھے حدیث سنائی ہے. امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرمانے لگے انا یحییٰ بن معین وہذا احمد بن حنبل, یحییٰ بن معین میرا نام ہے اور یہ احمد بن حنبل بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے آج سے پہلے یہ سنا ہی نہیں, ہم نے تو آج سے پہلے سنا ہی نہیں. اب شاطر قسم کا مولوی تھا, قصہ گو فوراً کہتا ہے اچھا یحییٰ بن معین تم ہو, میں نے سنا تھا کہ ایک یحییٰ بن معین احمق بھی ہے. آج میں نے نے دیکھ لیا کہ یحیی بن معین جو احمق ہے وہ تو ہے. اور آگے کہتا ہے تم نے کیا سمجھا کہ زمین پر یحیی بن معین سب تم ہو، احمد بن حنبل تم ہو؟ میری 17 محدثین سے ملاقات ہوئی ہے، ان 17 کا نام احمد بن حنبل تھا. 17 محدثین یحیی بن معین نام کے ان سے ملاقات کر چکا ہوں، خالی تم ہو؟ یہ انداز جھوٹ، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹے حدیث ہیں. قوموں کو قصے چاہیے، کہانیاں چاہیے. یہ تو پہلے ذہن بنا دیا گیا نا قوم کا کہ چھوٹا بڑے سے یہ پوچھ نہیں سکتا حضرت یہ ہے کون، یہ بے ادبی ہے. طالب علم استاد سے پوچھ نہیں سکتا، مقتدی امام سے نہیں پوچھ سکتا حضرت یہ جو آپ نے آج مسئلہ بیان کیا یہ کہاں ہے، قرآن میں حدیث میں؟ یہ تو پہلے ذہن بنا دیا. کیوں؟ کہ بڑا چھوٹے سے پوچھ سکتا ہے کہ ہاں یہ تو نے کہاں پڑا، لیکن چھوٹا بڑے سے نہیں پوچھ سکتا. یہ ایک ذہن ہے جو بنا دیا تھا، اور یہ ذہن بھی غیر شرعی ہے. اس ذہن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ذہن وہی لوگ بناتے ہیں جن کے دل میں، جن کے دماغ میں کالا پن ہوتا ہے، جو راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. آئیے، یہ تمہیں کس نے کہا کہ چھوٹا بڑے سے نہیں پوچھ سکتا، چھوٹا بڑے سے دلیل نہیں مانگ سکتا؟ تمہیں کس نے کہا؟ تمہیں معلوم نہیں آدھی دنیا کے حاکم، مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت کو کون نہیں جانتا، ان کی شان کو، ان کے مقام کو کون نہیں جانتا؟ حضرات، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے کے میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس لا تغالوا فی مہور النساء، او لوگوں جب نکاح کرو تو حق مہر زیادہ نہ مقرر کیا کرو، حق مہر زیادہ نہ مقرر کیا کرو. جب یہ بات کہی تو عورتوں کے صفوں میں سے ایک عورت نے آواز دی اور آواز دے کر کہا، مہلن یا عمر، اے عمر رک جاؤ، خطبے کو بند کرو، پہلے میرے سوال کا جواب دو. جب تک میرے سوال کا جواب نہیں آئے گا تمہارا خطبہ نہیں سنا جائے گا، رک جاؤ. تم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، یہاں میرا ایک اعتراض ہے، میرا ایک سوال ہے. حضرات، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس ٹوکنے والی، روکنے والی عورت کا علم زیادہ ہے یا عمر بن خطاب کا علم زیادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر ترازو کے ایک پلے نے پوری دنیا کے علماء کے علم کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں عمر بن خطاب کے علم کو رکھ دیا جائے تو وہ پلہ بھاری ہوگا جس میں عمر بن خطاب کے علم کو رکھا دیا ہے. آج ایک عورت ٹوک رہی ہے، روک رہی ہے، اعتراض کرتی ہے، اس فتوے کو چیلنج کرتی ہے. میں یہاں رک کر یہ کیوں نہ کہوں کہ یہ ہمارا اسلام ہے. اگر عمر بن خطاب کی بات کو روک کر ان کے فتوے پر دلیل مانگی جا سکتی ہے، حوالہ مانگا جا سکتا ہے، تو امیر عمر کے بعد دنیا کے اندر وہ کون سا حاکم ہے، وہ کون سا امام ہے، وہ کون سا محدث ہے، وہ کون سا فقیہ ہے کہ جس کے قول پر، جس کے فعل پر، جس کے حکم پر، جس کے فیصلے پر بے
دلیل نہیں مانی جا سکتی.
دنیا کے اندر اگر کسی سے دلیل نہیں مانگی جائے گی تو وہ میرے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان خود دلیل ہے. آپ سے حوالہ نہیں مانگا جائے گا, آپ سے دلیل نہیں لی جائے گی, اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی دلیل ہے, آپ کا عمل بھی دلیل ہے, آپ کا حکم بھی دلیل ہے, آپ کا فتویٰ بھی دلیل ہے, آپ کا فیصلہ بھی دلیل ہے, اور لوگوں آپ کی خاموشی بھی دلیل ہے. آپ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی شخص آج تک نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا کہ جس کے قول کو دلیل سمجھا جائے, جس کے فعل کو دلیل سمجھا جائے, جس کے فیصلے کو دلیل سمجھا جائے. نہیں, یہ حق ہے تو میرے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ بات دو ٹوک لفظوں میں کہتے ہیں, جو حق آمنہ کے لال کا ہے, جو حق مکے کے در یتیم کا ہے, جو حق رحمت للعالمین کا ہے, جو حق امام المرسلین کا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق کسی اور کو نہیں دیا جائے گا. اس عورت نے روک لیا, کہا کہ آپ نے یہ کیسے حکم نامہ جاری کر دیا کہ حق محض زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے قرآن تو یہ کہتا ہے, اللہ کے قرآن میں تو اختیار ہے, سونے کا ڈھیر بھی دے سکتے ہو. اس خاتون نے قرآن کی آیت پڑھ دی. یہاں ایک اور مسئلہ بھی واضح ہو گیا, جب کسی مسئلے میں کسی دوست کو کسی ساتھی کو قرآن کی آیت دکھلائی جاتی ہے, نبی علیہ السلام کا فرمان دکھلایا جاتا ہے, ایمان کا تقاضا تو یہ ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد عمل کرے, نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کے بعد عمل کرے, لیکن آگے سے جواب دیتا ہے تجھے تو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا, آیت معلوم ہو گئی, یہ بتا تیرا علم زیادہ ہے یا امام شافعی کا علم زیادہ تھا؟ تو بڑا عالم ہے یا امام مالک بڑا عالم تھا؟ تو بڑا عالم ہے یا احمد بن حنبل بڑے عالم تھے؟ تو بڑا عالم ہے یا ابو حنیفہ بڑے عالم تھے؟ اللہ ان سب کے اپنی رحمت نازل فرمائے. بھائیو دوستو, یہاں علم کا تقابل نہیں ہو رہا, یہاں علم کا تقابل نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے کہ ایک محدث جس کو ایک لاکھ حدیثیں آتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک حدیث نہ آتی ہو جو ایک طالب علم کے پاس صرف ایک ہی حدیث ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, ذہن میں نہیں ہوتا مسئلہ. جب عورت نے روکا اور قرآن سے حوالہ دینے لگی, جاؤ مولویوں سے پوچھو, کسی صحابی نے اس کو روکا, کسی تابعی نے اس کو منع کیا کہ او خاتون, او بہن, قرآن کو تو زیادہ جانتی ہے یا عمر بن خطاب زیادہ جانتے ہیں؟ تیرا علم زیادہ ہے یا عمر بن خطاب کا ہے؟ عمر بن خطاب قرآن کے قاری بھی ہیں, حافظ بھی ہیں اور کاتب بھی ہیں. کاتب کی کتابت سے ایک ایک حرف گزرتا ہے. قرآن کے کاتب ہیں کہ نہیں؟ وہ کاتب وہی صحابہ کرام میں عمر بن خطاب ہے کہ نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہیں. یہ ہمارا دین ہے جس میں تکلف نام کی کوئی چیز نہیں, جس میں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں, جس میں گھمنڈ اور غرور اور فخر نام کی کوئی چیز نہیں. ہمارا دین یہ کہتا ہے جہاں سے حق ملے لے لو, چاہے وہ حق دینے والا تمہارا دشمن بھی کیوں نہ ہو. باطل سے بچاؤ, چاہے باطل پیش کرنے والا تمہارا قریبی عزیز بھی کیوں نہ ہو. یہ انصاف ہے. اس عورت نے آیت پڑھ کے سنا دی, قربان جائیں. جب آیت سنی
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کیا فرماتے ہیں، امرأۃن اصابت ورجل اخطا، امرأۃن اصابت ورجل اخطا، وہ لوگوں یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ ہمارا دین ہے، چھوٹا بڑے کو دلیل دے رہا ہے، دلیل مانگ رہا ہے، تمہیں کس نے کہا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، دین دلیل کا نام ہے، اور دلیل اللہ کی وحی کو کہتے ہیں، اور اللہ کی وحی میں یا قرآن ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ ایک وہ شخص جہنمی ہے جس نے نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا، اس کا اتنا بڑا گناہ یہ کیوں ہے؟ اس نے امت کو گمراہ کر دیا، امت دین سمجھتی رہی حالانکہ وہ رائے تھی. تو اسلام کے حوالے سے کوئی بات بیان کرتے اور رائی کے دانے کے برابر بھی شک ہو جاتا، وہ کتنا بیان کرتے تھے بتایا آپ کو؟ آج تو آنکھیں بند کر کے دین سنایا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں ہیں، ایک علاقے سے گزرے، وہاں دو قبریں تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ سے فرمایا کہ انہما لیعذبان، عبداللہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے بتا دی، اطلاع دے دی. اب کچھ عرصے کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بات بھول گئی کہ جن دو قبروں سے ہم گزرے تھے وہ علاقہ مکے کا تھا، یہ مدینے کا تھا. بات نہ بھولی، علاقے میں شک ہوا، علاقے میں، یہ علاقہ مکے کا تھا، یہ مدینے کا تھا. جاؤ علماء سے پوچھو کہ جب بھی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے تو کیا کہتے؟ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینۃ او مکہ تھا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک باغ سے ہوا، وہ باغ مکے کا تھا یا مدینے کا تھا. مکہ نہیں کہا، ہو سکتا ہے مدینہ ہو، مدینہ نہیں کہا، ہو سکتا ہے مکہ ہو، اور کہیں اسی غلطی کی وجہ سے میرے کھاتے میں جھوٹ نہ نکال جائے. یہ معاملہ اتنا حساس ہے، اس لیے فرماتے وہ علاقہ مکے کا تھا یا مدینے کا تھا، حالانکہ یہ اپنی ایک کمزوری ہے، لیکن اپنی کمزوری کو واضح کر دیا تاکہ جھوٹ نہ آئے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے ایک لفظ میں شک ہوا، آیا یہ لفظ نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے یا نہیں، حالانکہ وہ لفظ ایسا ہے، اگر وہ لفظ آ جائے تب بھی معنی میں فرق نہیں پڑتا، اس لفظ کو نکال دیا جائے معنی میں فرق نہیں پڑتا، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے آیا نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ لفظ تھا یا نہ، شک پیدا ہو گیا، اس شک کو دور کرنے کے لیے اگر لفظ ملا دیا اور یہ لفظ نہ ہوا تو نبی علیہ السلام کی طرف میں نے ایک ایسا لفظ ملایا جو میرے محمد مصطفیٰ کی زبان سے نہ نکلا. اندازہ لگائیے، پھر سوچنے پڑ گئے کہ جس دن نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی تھی اس دن میرے لالا کون کون تھے؟ فلاں صحابی تھے، وہ کہاں ہے؟ وہ تو فوت ہو گئے. فلاں وہ بھی فوت ہو گئے، فلاں وہ بھی فوت ہو گئے. ایک صحابی نظر آئے جو اس وقت مصر میں تھے اور یہ مدینہ میں ہے، مدینہ سے چلے مصر گئے اس صحابی سے صرف اتنا معلوم کرنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام نے جب حدیث بیان کی تھی اس وقت کتنے دوست تھے، ان میں تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، مجھے اس لفظ میں شک ہو گیا ہے، تو بتا اللہ کے پیغمبر کی زبان سے یہ لفظ نکلا ہے یہ نہیں نکلا. حضرات دین کا معاملہ کتنا حساس ہے. آج جو چاہتا ہے اپنے منہ کے منہ سے جملے نکال دیتا ہے، اس کو دین سمجھ لیتا ہے، نہ اس کو احساس. اور قوم کے ایسے جنوب تاری ہے، آج یہ امت ماتا پیس بن گئی دنیاوی امور کے لیے، اس کے پاس کھلے وقت ہے، اگر وقت نہیں تو قرآن و حدیث کو کھول کر دیکھنے کا وقت ہے. جب تک یہ امت قرآن و حدیث کو پڑھتی رہی، قرآن و حدیث کو سمجھتی رہی، اللہ کی قسم یہ امت ایک پلیٹ فارم پہ تھی. جب سے اس امت نے چند افراد کو دین کا ٹھیکے دار بنا دیا ہے، جب سے اس امت نے یہ ذہن بنایا ہمارا کام مسجد بنانا، ہمارا کام وضو خانہ بنانا، ہمارا کام مولوی کو تنخواہ دینا، ہمارا کام صفے بچھانا، ہمارا کام بجلی کے بل ادا کرنا، دین سیکھنا سکھانا صرف مولوی کا کام ہے. جب سے مولوی کو ٹھیکے دار بنایا، مولوی نے چاہا جو چاہوں گا کہوں گا، مجھ سے کون پوچھے گا. میرے دوستو، میرے بھائیوں، اے حدیث دوستو، دیوبندی دوستو، بریلویوں، ہر کلمہ گو مسلمان شخص کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں. آج آپ کے اور ہمارے درمیان یہ اختلاف کیوں ہے؟ آج پوری دنیا کا کفر کیوں متحد ہوئے؟ آج یہ امت تتر بتر کیوں ہو چکی؟ آج یہ امت کیوں تقسیم ہو چکی؟ آج اس امت کا پارا پارا کیوں ہوا؟ آج اس امت کا شرادہ کیوں بکھرا؟ یہ دین بین الاقوامی ہے، جس کو علاقہ ہی سمجھ لیا، آج ہر علاقے کا دین الگ، ہر سیکٹر کا عقیدہ الگ، ہر مسجد کی شریعت الگ. یہ مسجد ہے، ان کا دین کچھ اور، اس محلے کی مسجد کا دین کچھ اور، اگلے محلے کی مسجد کا دین کچھ اور. کیا کھلونا بنایا ہے؟ آئیے اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے. آپ کو دین سمجھنا ہوگا، آپ کو قرآن و حدیث سمجھنا ہوگا، آپ کو یہیں سے عقیدہ لینا ہوگا، آپ کو خود قرآن کریم ہاتھ میں لے کے کھولنا ہوگا. حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے آئے تھے، روتے ہوئے آئے کہ نہیں، ایک بہت بڑی تعداد میں یوسف علیہ السلام کا قمیص ہاتھ میں ہے اور قمیص خون میں لگ پت، بھائیوں کے ہاتھ میں قمیص، قمیص ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور چیخو پکار بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، چلا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین. بابا، ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گئی ہے، بھیڑیا کھا گئی ہے، قمیص لیا ہوا ہے، قمیص خون میں لگ پاتا ہے. بابا یقین کر لے، روتے بھی ہیں، چیختے بھی ہیں، آنسو بہاتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، خالی سن سن کر
یقین کرنے والے نہیں تھے، خالی ان کا چیخنا چلانا نہیں دیکھا، رونا اور دھونا نہیں دیکھا، خالی ان کے ہاتھ میں موجود قمیص کو نہیں دیکھا، قمیص کو لیا، قمیص اپنے ہاتھ میں لی، پھر قمیص کو کھولا، جب قمیص کو کھولا تو دیکھا کہ قمیص کو خراش تک بھی نہیں آئی تھی، قمیص کہیں سے پھٹا تک نہیں تھا. فرمانے لگے، بھیڑیا بڑا ذہین تھا، اس نے میرے یوسف کو پکڑا، پہلے اس نے قمیص اتاری، پھر میرے یوسف کو سائڈ پہ گرایا، گوشت کھاتا رہا اور خون میرے یوسف کے قمیص پہ گراتا رہا. اور ظالموں، اگر میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو قمیص کے کچھ چیتڑے بھیڑیے کے منہ میں گئے ہوتے، کچھ قمیص کے ٹکڑے تمہارے ہاتھ میں آئے ہوتے. یہ راز کب کھولا؟ جب قمیص کو لیا اور خود کھولا. اور راز کھلے گا کہ بات ان کی صحیح ہے یا ان کی، کون مولوی صحیح کہہ رہا ہے اور کس کو دھوکہ لگا ہے. جب تک ان مولویوں کے ہاتھ میں قرآن کریم رہے گا، جاؤ کعبے کے رب کی قسم ہے، حق کا پتہ نہیں چلے گا، انصاف نہیں ہوگا. جب تک ان کے ہاتھ میں قرآن ہے، جب تک صحیح بخاری ان کے ہاتھ میں ہے، جب تک صحیح مسلم ان کے ہاتھ میں ہے، کوئی پتہ نہیں چلے گا. اہل حدیث صحیح کہتے ہیں، دیوبندی صحیح کہتے ہیں، بریلوی صحیح کہتے ہیں، قادری صحیح کہتے ہیں، چشتی صحیح کہتے ہیں، کشور مودی صحیح کہتے ہیں، مالکی صحیح کہتے ہیں، حملی صحیح کہتے ہیں، ہنسی صحیح کہتے ہیں، جعفری صحیح کہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلے گا. ہاں ہاں، جب قرآن کو تم لوگے، حدیث کو تم لوگے، کھولو گے، اللہ کی قسم حقیقت واضح ہو جائے گی، حق کس کے پاس اور باطل کس کے پاس. کوئی کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا. علاقے والوں، محلے والوں، ایک مرتبہ تم دنیا میں آئے ہو، بار بار نہیں آؤ گے. جب موت آئے گی، چانس مس ہو گیا، حسرتیں رہ جائے گی، پچھتاوا ہوگا. کاش تھوڑی دیر کے لیے خود آنکھیں کھولتا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کو خود استعمال کرتا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو صحابہ کرام نے کہا اے خالد، اور اسی طرح کے الفاظ حکیم بن ہزام کے بارے میں آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خالد، تم سے یہ توقع نہیں تھی، تم ایک ذہین انسان، ایک عقیل انسان، ایک فطین انسان، ایک فہین انسان، ایک سلیم العقل انسان، تم نے اتنا دیر لگا دی اسلام قبول کرنے میں، حق کو قبول کرنے میں اتنا دیر لگا دی. فلاں کم علم والا، کم فہم والا، کم بصیرت والا، کم فراست والا تم سے پہلے آ گئے، تم نے کیوں دیر لگا دی؟ جاؤ. سیدنا خالد نے کیا جواب دیا؟ سیدنا حکیم بن ہزام نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے، بات یہ ہے، ہر کام میں ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے تھے، ہر کام میں ہم اپنے ذہن کو استعمال کرتے تھے، لیکن دین کے معاملے میں ہماری عقل، ہمارا ذہن، ہماری سوچ باپ دادے کی مٹھی میں تھی، برادری کے کنٹرول میں تھی. بابا جہاں لے جاتا وہاں چلے جاتے، برادری جہاں چلی جاتی ہم بھی چلے جاتے، قوم جہاں جاتی ہم بھی چلے جاتے. کبھی ہم نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا تھا، اپنی فہم و فراست کو استعمال نہیں کیا تھا. یہی وجہ ہے دیر ہو گئی. آج تھوڑی دیر کے لیے باپ دادے سے، برادری سے، قوم قوم سے، علاقے والوں سے عقل کو آزاد کرا کے، ان کی مٹھی سے نجات دلا کر آزاد ہو کر جب ہم نے سوچا تو حق سمجھا دیا. حق کو سمجھنے کے لیے نیوٹرل ہونا پڑے گا. جب تک کوئی شخص فریق ہے اس کو حق کا پتہ تک نہیں چلے گا کہ حق ہے کیا، باطل کیا ہے. حضرات، یہ خواب خواہ کی باتیں ہیں کہ چھوٹا بڑے سے مت پوچھے، دلیل نہ مانگے، بے ادبی. جاؤ ذخیرہ احادیث کثرت کے ساتھ آپ کو ملے گا کہ شاگرد استاد سے پوچھ رہا ہے، بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے، رعایا حاکم سے پوچھ رہی ہے، مقتدی امام سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بات آپ نے بیان کی یہ کہاں ہے اور یہ کہنے کا حق حاصل ہے. ہم یہ کہتے ہیں سنو، کہنے والا کون ہے؟ وہ صحابی ہے، وہ تابعی ہے، وہ امام ہے، وہ محدث ہے، وہ فقیہ ہے. یہ سب واجب الاحترام ہے، یہ سب واجب التعظیم ہے، یہ سب واجب الادب ہے، یہ سب واجب التکریم ہے. سنو، محدث واجب الاحترام ہے، مسلمانوں کا حاکم واجب الاحترام ہے، باپ واجب الاحترام، ماں واجبۃ الاحترام، استاد واجب الاحترام، بزرگ واجب الاحترام. لیکن واجب الاتباع صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنو، عقیدہ اہل حدیث نوٹ کرو، منہج اہل حدیث نوٹ کرو، دستور اہل حدیث نوٹ کرو، فکر اہل حدیث پر غور کرو. ہم یہ کہتے ہیں ہر ایک کی بات مانیں گے، ہم امام کی بات بھی مانیں گے لیکن مشروط طور پہ مانیں گے، محدث کی بات مانیں گے مشروط طور پہ مانیں گے، استاد کی بات مانیں گے مشروط طور پہ مانیں گے، حکمران کی بات مانیں گے مشروط طور پہ مانیں گے. اگر غیر مشروط کسی کی بات مانیں گے تو وہ امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشروط اور غیر مشروط میں کیا فرق ہے؟ مشروط کا معنی یہ ہے امام کی بات مانیں گے، نبی علیہ السلام سے پوچھ کے مانیں گے، محدث کی بات مانیں گے، نبی علیہ السلام کی حدیث پر رابطہ کر کے مانیں گے، حاکم کی بات مانیں گے، پیغمبر سے پوچھ کے مانیں گے، باپ کی بات مانیں گے، نبی علیہ السلام سے پوچھ کے مانیں گے، ماں کی بات مانیں گے، نبی علیہ السلام سے پوچھ کے مانیں گے. لیکن جب نبی علیہ السلام کا فرمان آئے گا، آپ کا حکم آئے گا، آپ کا فیصلہ آئے گا، آپ کی حدیث آئے گی، نہ پھر امام سے پوچھیں گے، نہ محدث سے پوچھیں گے، نہ فقیر سے پوچھیں گے، نہ برادری سے پوچھیں گے، نہ ماں سے پوچھیں گے، نہ باپ سے پوچھیں گے. ایسا تعلق پیدا کراؤ محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس قوم کے بارے، اس جماعت کے بارے عجیب عجیب جملے کسے جاتے ہیں، اور پتہ ہے کیوں کسے جاتے ہیں؟ ان کو بدنام کرنے کی کیوں کوشش کی جاتی ہے پتہ ہے؟ اس لیے ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان زانی ہو سکتا ہے، چور ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، ڈاکو ہو سکتا ہے، لٹیرا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی مسلمان نبی علیہ السلام کا بے ادب اور گستاخ نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے بے ادبی تو دور کی بات ہے، بے ادبی سوچ نہیں سکتا. اس لیے یہ فارمولہ بنا لیا گیا کہ اب اہل حدیث سے روکنے کے لیے کیا کہا جائے. ایک ہی جملہ ہے کہ یہ کہہ دو یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ تو رسول اللہ کے بے ادب ہیں، یہ تو درود کے منکر ہیں، یہ تو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. جب اس طرح کے جملے کہیں گے
تو فطرتی طور پر عقیدے کی بنا پر ایک مسلمان کے اندر ان کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے گی. اور یہ اصولی بات ہے، جب کسی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اس کی بات سننے کو دل نہیں کرتا. وہ بات اس کی سنی جاتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، دیکھا اس کو جاتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے نفرت ہو، جس سے بغض ہو، جس سے حسد ہو، جس سے کینہ ہو، نہ اسے دیکھا جاتا ہے نہ اس کی بات سنی جاتی ہے. یہ فارمولا اس لیے بنا دیا گیا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے واضح کروں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں، کیا عقیدت رکھتے ہیں. اور اس جماعت کے بارے یہ بات کہتے ہو جس جماعت کا ایک معصوم بچہ بھی جاؤ جرات کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ ترہ امتیاز جماعت الانیس کا ہے، اس کا ایک معصوم بچہ بھی اگر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے ملے، جب سلام پھیرے تو اس سے پوچھ کے دیکھو کہ بیٹا میں نے تجھے دیکھا کہ نماز کے اندر تو نے سینے پر ہاتھ باندھا تھا. یہاں کے سارے لوگ ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں، ناف کے نیچے باندھتے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ ہم باندھتے ہی نہیں ہیں، اور تم نے سینے پر ہاتھ باندھا ہوا تھا، وجہ کیا ہے؟ جاؤ اس جماعت کے ایک معصوم بچے سے پوچھ کے دیکھو وہ کیا کہے گا. وہ یہ جواب نہیں دے گا میں سینے پر ہاتھ اس لیے باندھتا ہوں میرا باپ سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، میرا استاد سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، میرے ابو نے کہا، میرے فلاں نے کہا. نہیں، ایک ہی جواب دے گا کہ میں سینے پر ہاتھ اس لیے باندھتا ہوں اس لیے کہ محمد مصطفیٰ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور رکوع میں جاتے ہوئے تو رفع الیدین کرتا ہے، وہ کہے گا حدیث میں آتا ہے. رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتا ہے، وہ کہتا ہے حدیث میں آتا ہے. تو نے آمین زور سے کہی، وہ کہتا ہے حدیث میں آتا ہے. لوگو، دوستو، بھائیو، جس جماعت کا ایک معصوم بچہ بھی اپنے ایک ایک عمل کا حوالہ پیغمبر کی حدیث کے ساتھ دے، پیغمبر کی حدیث سنائے، اگر یہ جماعت پیغمبر کی بے ادب اور گستاخ ہے تو بات اب کون. جس جماعت کی کتابیں پڑھو، نماز، نماز محمدی، صلاۃ محمدی، زکات محمدی، روزہ محمدی، حج محمدی، تلاوت محمدی، نکاح محمدی، عقیدہ محمدی، جن کی نمازوں کے اندر، جن کی عبادتوں کے اندر حوالے ہیں تو محمد الرسول اللہ کے، اگر وہ بے ادب ہے، گستاخ ہے، تو کیا باادب وہ جماعت ہے جس کی نماز نماز شافی، نماز حنفی، نماز مالکی، نماز حنبلی، جو اپنی نمازوں کو، جو اپنے روزوں کو، جو اپنی تلاوتوں کو ائمہ کی طرح منسوخ کرے، فقہا کی طرح منسوخ کرے، یہ تو پیغمبر کے باادب ہو گئے. جو پیغمبر کی طرح منسوخ کرے بے ادب ہو گئے. یہ انصاف ہے؟ انصاف کے ترازو میں آپ نے ہمارے جذبات کو لینا ہوگا اور پھر فیصلہ دینا ہوگا. کبھی کہتے ہیں یہ درود کے منکر، اللہ کے بندو، ہم کہتے ہیں وہ نماز نماز نہیں جس میں درود نہیں، وہ نماز جنازہ نہیں جس میں درود نہیں. آپ کو کس نے کہا درود کے بغیر نماز نامکمل، درود کے بغیر جنازہ نامکمل؟ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے بے ادب نہیں ہیں. ایک مولوی نے لاہور میں بیٹھ کر چند جملے بنا دیے، تم نے کہا یہ درود ہے. ایک مولوی نے ہزارہ میں بیٹھ کر چند جملے بنا دیے، تم نے کہا یہ بھی درود ہے. یہ درود ہزارہ، یہ درود لاہوری، یہ درود لکھی، یہ درود تاج. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، درود صرف اس وظیفے کا نام ہے، درود صرف اس دعا کا نام ہے، درود اس مبارک کلام کا نام ہے جو مبارک وظیفہ، جو مبارک جملہ ادا ہوا تو میرے محمد مصطفیٰ کی مبارک زبان سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. ہر شخص کی دعا کو تم نے, ہر شخص کی عبادتوں کو تم نے درود کا نام دیا, لوگوں کی عبادتوں کو درود کا درجہ دینا, درود کا نام دینا درود کی بے ادبی اور گستاخی. بتاؤ درود کے بے ادب ہم ہیں یا کوئی اور ہے؟ درود وہی ہے. قرآن کی آیت نازل ہوئی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے حکم دے دیا, درود و سلام کا حکم دے دیا. جاؤ علماء سے پوچھو, مفتیوں سے پوچھو, مقررین سے پوچھو, خطیبوں سے پوچھو, واعظین سے پوچھو کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کوئی ایک صحابی بھی نبی علیہ السلام کے پاس چل کے آیا جس نے آ کر عرض کی ہو کہ اے آقا, اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے درود بھیجنے کا حکم دیا ہے, درود کے الفاظ نہیں بتائے, درود کا حکم دیا ہے, درود کے جملے نہیں بتائے. جب اللہ نے جملے نہیں بتائے تو میں یہ جملے بنا کر لایا ہوں, دیکھیے کیسا درود ہے. آج کا تمہارا مولوی اگر درود بنا سکتا ہے, ہزارے میں بیٹھ کر مولوی درود بنا سکتا ہے, لاہور میں بیٹھ کر اگر مولوی درود بنا سکتا ہے, جو تو کیا صحابہ کرام نہیں بنا سکتے تھے؟ اور جن کی مادری زبان عربی ہے تم بنا سکتے ہو, یہ بنا سکتے ہیں, وہ نہیں بنا سکتے. نہیں نہیں, کوئی ایک صحابی بھی نبی علیہ السلام کے پاس درود بنا کر نہیں لایا. اس لیے وہ جانتے تھے, ان کا عقیدہ تھا کہ درود عقیدہ عمل اپنانا ہمارا کام ہے, بنانا ہمارا کام نہیں. آج یہ مولوی شریعت ساتھ بن گئے, شریعت بنانے لگ گئے, شریعت گھڑنے لگ گئے. ہمارا اختلاف ان مولویوں سے ہے, عوام کے ساتھ کوئی نہیں ہے, نمازیوں کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں, کسی دیوبندی سے کسی بریلی سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں. ہمارا اختلاف ان مولویوں سے ہے جنہوں نے شریعت کے کارخانے کھول رکھے, جنہوں نے اسلام کے فیکٹریاں کھول رکھی ہے. تمہارا کام بنانا نہیں ہے, ہم اپنانا ہے. کوئی ایک صحابی درود بنا کر لایا, جب نہیں لایا تو تم نے کیوں بلایا؟ ہم منکر ہیں کس درود کے جو لاہور میں بنا, ہم منکر ہیں کس درود کے جو ہمارا میں بنا, ہم منکر ہیں درود لکھی کے, ہم منکر ہیں درود تاج کے, ہم منکر ہیں ان درودوں کے. نہیں منکر, مانتے ہیں ایک ہی درود ہے, کون سا؟ جو میرے محمد مصطفیٰ کی پیاری زبان سے نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کوئی بنا کر نہیں لایا تو صحابہ نے کیا کیا؟ آئیے میں بتاتا ہوں. کسی مولوی کی ضرورت ہو میری بات کو چیلنج کر کے دیکھیں. ہاں اس آیت کے بعد صحیح مسلم اٹھاؤ, سنن نسائی اٹھاؤ, دارالقطنی اٹھاؤ, دارمی اٹھاؤ, مسند احمد اٹھاؤ, مستدرک کے حاکم اٹھاؤ, سنن بیہقی اٹھاؤ. صحابہ کرام آئے, اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے, آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے, اللہ نے آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے, اب آپ ہمیں بتائیں کیف نصلی علیک, آپ پر کس طرح درود بھیجے؟ ہم یہ کہتے ہیں نماز بھی پیغمبر سے لینی ہوگی, نماز کا طریقہ بھی پیغمبر سے لینا ہوگا, درود بھی پیغمبر سے, درود کا طریقہ بھی پیغمبر سے, شریعت پیغمبر سے لینی ہے, شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ بھی محمد مصطفیٰ سے لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز کی تھیوری تو آپ نے شریعت سے لے لی اور پریکٹیکل باپ دادے اور مولویوں کا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کی تھیوری آپ نے شریعت سے لے لی، حج کا طریقہ برادری سے لیا، اقیم الصلاۃ واتوا الزکات، زکات کی تھیوری آپ نے شریعت سے لی، زکات کا طریقہ مولویوں سے، نکاح کی تھیوری شریعت سے، نکاح کا طریقہ مولویوں سے. ہم کہتے ہیں نہیں، تھیوری بھی شریعت سے لینی ہوگی اور پریکٹیکل بھی شریعت سے لینا ہوگا. بتاؤ میرے کس جملے کے ساتھ آپ کو اختلاف ہے؟ فرمایا کہ ایک شخص وہ جہنمی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے. اور دوسرا کون جہنمی ہے؟ او رد شیئن مما قلتہ. اور دوسرا ہر وہ شخص جہنمی ہے، سنیے، مجھے وقت یہاں زیادہ دینا تھا، وقت وہاں کو چلا گیا، رات کا ایک حصہ بھی بیت چکا. اور رد شیئن مما قلتہ، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا ہر وہ شخص جہنمی ہے جس کے سامنے میرا فرمان آئے، جس کے سامنے میری حدیث ہے، جس کے سامنے میرا فیصلہ ہے، جس کے سامنے میرا آرڈیننس ہے، جس کے سامنے میرا حکم آئے اور پھر اس کو رد کر دے، اس کو رد کر دے، یہ بھی جہنمی ہے. نمازیں پڑھتے رہے کوئی اعتبار نہیں، زکاتیں دیتے رہے کوئی اعتبار نہیں، حج کرتے رہے کوئی اعتبار نہیں، اگر میری حدیث کو رد کرتا ہے. رد کیوں کیا؟ کوئی رد نہیں، باپ دادے کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، مولویوں کی وجہ سے، حکمرانوں کی وجہ سے، کسی کے کہنے میں آ گیا، کسی کے کہنے میں لگ گیا، کوئی مجبوری آ گئی. نہیں دیکھا جائے گا. جس نے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث کو رد کر دیا، یہ بھی جہنمی ہے. تو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ باپ ہے. دنیا کے ہر شخص کے فیصلے کو رد کیا جا سکتا ہے، وہ محض ایک فیصلہ ہے. دنیا کے ہر شخص کی رائے کو، فیصلے کو، حکم کو رد کیا جا سکتا ہے. اس کا درجہ ایک رائے کا ہے، ایک اتحاد کا ہے، ایک قیاس کا ہے، ایک حکم کا ہے، ایک فیصلے کا ہے، رد کیا جا سکتا ہے. لیکن آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو، آپ کے حکم کو، آپ کے فرمان کو، آپ کی حدیث کو، آپ کے فیصلے کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آپ کا حکم اللہ کی وحی ہے، اللہ کا دین ہے. جس نے پیغمبر کی حدیث کو، پیغمبر کی سنت کو، پیغمبر کے فرمان کو رد کیا ہے، اس نے اللہ کے قانون کو رد کیا. اور جو اللہ کے قانون کو رد کر دے وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ ہر ایک چیز کو رد کیا جائے گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، اعلان سنتے ہوئے جا رہے ہیں. اعلان کیا تھا؟ منادی دینے والا کیا کہہ رہا تھا؟ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، او لوگوں، ایک عورت جس کا دماغی توازن صحیح نہیں تھا، بدکاری میں پکڑی گئی، اسے آج سنسار کیا جائے گا. دکانیں بند کرو، کاروبار چھوڑو اور میدان کی طرف چلے جاؤ. اعلان ہے، کانوں میں گونج رہا ہے، لوگ دکانیں بند کر کے میدان کی طرف جا رہے ہیں. یہی اعلان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سن لیا. سننے کے بعد میدان کی طرف رخ نہیں کیا جہاں عورت کو سنسار کیا جانا تھا، بلکہ فوراً وقت کے حاکم، وقت کے خلیفہ، وقت کے امیر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر کی طرف رخ کیا. دفتر میں گئے اور جا کر کہا، یا امیر المومنین، اما سمعت قول رسول اللہ، آئے امیر المومنین، کیا آپ نے نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں سنی؟ وہ کون سی حدیث ہے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، الا ان الکلم قد رفع عن ثلاثه النائم حتى يستيقظ والغلام حتى يعتلم والمجنون. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تین آدمی ایسے ہیں اگر ان سے گناہ ہو جائے تب بھی گناہ نہیں لکھا جاتا. ایک وہ شخص جو نیند کی حالت میں ہے، نیند میں اس کی زبان سے کوئی غیر شرعی جملہ نکلتا ہے، کوئی غیر شرعی اس کے ہاتھ سے حرکت سرزد ہو جاتی ہے اور وہ نیند میں ہے، تو اس کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھا جائے گا. دوسرا وہ بچہ جو ابھی تک بلوغت کو نہیں پہنچا، نابالغ بچہ، نابالغ بچی، کوئی غلطی ہو جائے غلطی اس کے کھاتے میں نہیں لکھی جاتی. اور تیسرا وہ شخص جس کا دماغی توازن سیکھ گئی. سیدنا عمر نے فرمایا کہ بالکل اے علی، یہ تو حدیث میرے سنی ہے. فرمایا کہ فما بال هذه ترجم، جب آپ نے حدیث سن رکھی ہے تو پھر اس عورت کا کیا قصور ہے جس کے بارے اعلان ہو رہا ہے کہ اس کا دماغی توازن بھی صحیح نہیں لیکن اس کو رجم کیا جائے گا؟ جب اس کا دماغی توازن صحیح نہیں، پاگل عورت ہے، اس کو سزا کیوں دی جائے گی؟ حدیث کا تقاضا یہ ہے اس کو سزا نہ دی جائے. چیلنج کیا. حضرات، شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ آخر چیلنج کیا تو سیدنا علی نے کیا، اور کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ سیدنا علی اور سیدنا عمر کی تو لگتی تھی، تو اس ذہن کو صاف کیجئے. اس طرح کے گندے جراثیم اپنے دماغوں سے نکالیے. سنو، سیدنا عمر سیدنا علی کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. آج تو یاد نہیں جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے پوچھا تھا، بابا ای الناس خیر بعد النبی، نبی اسلام کے بعد افضل ترین انسان کون ہے؟ تو سیدنا علی نے جواب دیا تھا، ابو بکر صدیق ہے. بیٹے نے پوچھا پھر کون ہے؟ سیدنا علی نے فرمایا عمر بن خطاب ہے. عظمت کے قائل تھے، منقبت کے قائل تھے، فضیلت کے قائل تھے، مقام اور شان کے قائل تھے. ان کو صحابی مانتے تھے، وقت کا امام مانتے تھے، وقت کا خلیفہ مانتے تھے. چیلنج اس لیے کیا کہ نبی نہیں مانتے تھے، نبی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، باقی دنیا کے ہر چیز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ورنہ اختلاف نہیں تھا. سنیوں کو چاہیے اپنی کتابیں دیکھیں، اہل تشیع کو چاہیے اپنی کتابیں دیکھیں، وہ اپنی کتابوں میں دیکھ لیں گے، یہ اپنی کتابوں میں دیکھ لیں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ عمر بن خطاب کو دیا کہ نہیں دیا. سنی کو چاہیے نسائی شریف اٹھائے، اہل تشیع کو چاہیے تفسیر قمی اٹھا کر دیکھیں، بات واضح ہو جائے گی کہ سیدنا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ عمر بن خطاب کو دیا کہ نہ دیا. سنیوں کے ہاں میرا حوالہ غلط ہو مجھے چیلنج کرے، اہل تشیع کی کتاب کا حوالہ غلط ہو تو مجھے چیلنج کرے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، تم نے بھی کبھی اپنے دشمن کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے؟ اور تم نے بھی کبھی اپنے بدترین دشمن کو اپنا داماد بنانے کی کوشش کی ہے؟ تم زیادہ دانا ہو، تم زیادہ عقیل ہو. دشمنوں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دیے جاتے، اور دشمنوں کو کبھی داماد نہیں بنایا جاتا. دشمنوں کو بہنوں کے رشتے نہیں دیے جاتے، دشمنوں کو بہنوئی نہیں بنایا جاتا. یہ رشتے دیے جاتے ہیں دوستوں کو. یہ معاملے ہیں محبت کے، یہ معاملے ہیں پیار کے، یہ معاملے ہیں تعلق کے، نفرت کے معاملے نہیں ہیں. لیکن معاملہ دین کا تھا،
سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا جب حدیث آپ کو آتی ہے پھر اس کو سزا کیوں دی جائے گی؟ ارسلھا یا عمر، اے عمر حدیث کا تقاضا یہ ہے، اپنے آڈینس کو کینسل کرو، نبی علیہ السلام کے فرمان کو جاری کرو. فارسلھا فجعل یکبر، سیدنا عمر نے سیدنا علی سے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی، حدیث کا سنتے ہی اپنے حکم نامے کو کینسل کر دیا، پیغمبر کے فرمان کو جاری کر دیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسے شادی دیے ہیں، اگر کہیں میں بھٹکنا بھی چاہوں تو میری اصلاح کرنا جانتے. میں کر رہا تھا دنیا کے کسی مولوی کے قول کو رد کرنے سے بندہ جہنمی نہیں بنتا. میں تم سے پوچھتا ہوں، تم اپنے عقیدے کے مطابق مجھے جواب دو. ایک شخص کہتا ہے کہ میں امام شافعی کی بات نہیں مانتا، دنیا کا کوئی مولوی اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ اور کہہ سکتا ہے اگر کسی کے عقیدے کے مطابق اس کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ اس مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی ایک شخص بھی اگر یہ سمجھتا ہے وہ کافر ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. کسی کی ضرورت ہے اشارے سے بتائے. سنو، ایک شخص ہے کہتے میں امام شافعی کی بات نہیں مانتا، دنیا کا کوئی مولوی اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ ایک شخص ہے وہ کہتے میں امام مالک کی بات نہیں مانتا، دنیا کا کوئی مفتی اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ ایک شخص ہے وہ کہتے میں امام احمد بن حنبل کی بات نہیں مانتا، اس کو کافر کہہ سکتے ہو؟ ایک شخص ہے وہ کہتے میں امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتا، اس کو کافر کہہ سکتے ہو؟ ایک شخص ہے کہتے میں امام بخاری کی بات نہیں مانتا، میں امام مسلم کی بات نہیں مانتا، میں امام جعفر کی بات نہیں مانتا، میں امام ابو یوسف کی بات نہیں مانتا، میں امام حسن کی بات نہیں مانتا، میں امام ظفر کی بات نہیں مانتا. دنیا کا کوئی مولوی اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. ہاں ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کی بات نہیں مانتا، بتاؤ مسلمان ہے یہ کافر ہے؟ پھر میں کیوں نہ کہوں اس بات کے نہ ماننے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. وہ بات دین نہیں ہے، وہ بات شریعت نہیں ہے. شریعت وہ بات ہے جس کو مانو تو مسلمان، جس کو نہ مانو تو کافر. فما کہ او رد شیئا مما قلت ہوں، دوسرا وہ شخص بھی جہنمی ہے، فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ شخص بھی جہنمی ہے جس کے سامنے میری حدیث ہے، میرا فرمان ہے، اس کو رد کر دے. دوستو، نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والا جہنمی کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شریعت کے اندر اپنی باتوں کو شامل کیا، شریعت کے اندر زیادتی کی، ایک بات جو دین میں نہیں تھی اس نے شامل کی، یہ بھی جہنمی. نبی علیہ السلام کی بات سننے کے بعد رد کرنے والا، یہ جہنمی کیوں؟ اس لیے کہ ایک بات شریعت میں تھی اس نے نہیں لی. اس کا وہ قصور تھا کہ ایک بات شریعت میں نہیں تھی اس نے داخل کر دی، یہ بھی جہنمی. اس کا یہ قصور ہے، ایک بات دین میں تھی اس نے انکار کر دیا، اس نے رد کر دیا، یہ بھی جہنمی. معلوم یہ ہوا دین اسلام اللہ کی وحی کا نام ہے، اس میں جو ملائے گا وہ بھی جہنمی، جو اس سے نکالے گا وہ بھی جہنمی، جو اس کو پورا پورا لے گا اور عمل کرے گا یہی جنتی ہے. اسی کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر ربی و اتوب الیہ.